الصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرو. سورة بقرة تیسویں پارے میں تیسرے پارے میں دوسرا رکوع ہے. ارشاد باری تعالی ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کسی کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں. دین ایک ایسا معاملہ ہے جو مالک اور اس کے بندے کے درمیان ہے. جہاں تک بات پہنچانے یا سمجھانے کی بات ہے تو فرمایا تب تب یا نہ رشد میں نہ لگئی. بے ستیا کا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت اور ان گمراہی واضح ہو گئی, الگ الگ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کی کتاب, اس کی وضاحت, اس پر عمل اور ایک ایسا پورا طبقہ انسانیت کا وجود میں لا کر جو جن کا عمل اس کی تفسیر و تعبیر تھا, قیامت تک کے لیے حق و باطل, نیک و بد, غلط اور صحیح میں حد قائم کر دی. اب کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور اس سے بڑی کسی ہدایت کی امید بھی رکھی نہیں جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ اس 15ویں صدی میں بھی آپ کسی جنگل کے باسی گڈریے چرواہے ان پڑھ سے پوچھیں تو حلال و حرام کا پتہ اسے بھی ہے. لہذا کب تبھی نہ رشد میں نل گئی, بغاوت سے, برائی سے ہدایت اور نیکی واضح طور پر الگ ہو چکی. اب اس کے بعد تمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جس نے شیطان کی بات نہ مانی اور اللہ پر ایمان لایا, اس نے ایک بہت ہی ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا, لن فسام لہا, جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. اور اللہ خود سنتا ہے, دیکھ رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے, ولی ہے ایمان والوں. یخرجہم من الظلمات الی النور, اہل ایمان کا سفر ظلمت سے نور کی طرف ہمیشہ جاری رہتا ہے. والذین کفروا، وہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، شیطان ان کا دوست اور ساتھی بن جاتا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے دور ہی دور اور تاریکیوں میں آگے ہی آگے لے کے چلتا رہتا ہے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنم کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہو. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ختم المرسلین ہیں بلکہ آپ امام الانبیاء ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوض و برکات حاصل کی، اور تمام امتیں اپنے نبیوں کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفید ہیں. بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب ہیں، اور اس سے بڑی کسی ہستی کا تصور ممکن نہیں. قرآن حکیم کے نزول کے بعد کسی پر کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوگی، کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوگا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا. اور اس لیے نہیں آئے گا کہ کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی، ورنہ اللہ تو رب العالمین ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں پوری فرمائے. اگر ہدایت اور گمراہی گھل مل جائیں، کوئی متلاشی حق ہو اور اسے کوئی حق بتانے والا نہ ہو، تو پھر تو نبی کی ضرورت پیدا ہوگی. لہذا قرآن حکیم کو نازل فرما کے رب العزت نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. پندرہ سو سال بڑا لمبا فاصلہ ہے، اور قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ کفر کے لیے موت ہے، شیطنت کے لیے موت ہے، برسر میدان کفر کو للکارتا ہے، اور روز اول سے لے کر آج تک کفر کی اور تاغوتی طاقتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس پہ کچھ رد و بدل کر دیں، کچھ الفاظ بدل دیں، کچھ آیات بدل دیں، لیکن حفاظت الہیہ کا ایسا حصار ہے کہ آج تک اس کی کوئی زیر زبر کوئی ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کریم نے اسے مومنوں کے سینے میں سجا دیا، دلوں میں بسا دیا. اب کاغذ سے اگر کوئی مٹائے گی تو دلوں سے کون مٹائے گا؟ کہیں قرآن حکیم چھپتا ہے، اس میں غلطی کوئی چھپ جائے تو ساری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، چونکہ دلوں میں تو غلطی نہیں چھپتی. پھر حفاظت قرآن صرف کتاب تک محدود نہیں، کیونکہ قرآن تو محفوظ ہے، جب لوح محفوظ میں موجود ہے تو دنیا پہ اگر اس کو خراب بھی کر دیا جائے تو وہ تو محفوظ ہے. قرآن کی حفاظت نزول کے بعد سے مراد ہے کہ زمین پر محفوظ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی بھی موجود رہیں گے، اس کی تفسیر بھی موجود رہے گی، اور اس پر عمل کرنے والے بھی موجود رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. حفاظت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبوت کے طلوع ہونے کے بعد دنیا کا کوئی سورج طلوع نہیں ہوگا جو زمین پر دیکھے کہ کوئی قرآن کو جاننے والا، کوئی اس کو ماننے والا یا کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں. کسی نہ کسی صورت ہر حال اور دب کر چھپ کر نہیں، کفر کے ہزار مظالم کے باوجود ہدایت برسر منبر پکارتی رہے گی، بولتی رہے گی، اور جو طالب حق ہوں گے انہیں رہنمائی ملتی رہے گی. لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بنو کے شمشیر یا کسی کے سینے پر بندوق رکھ کر اسے کہہ دے کہ تم کلمہ پڑھو، اللہ کو ایسا کلمہ مطلوب نہیں. اگر زبردستی کلمہ پڑھوانا چاہے تو وہ خود ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے پیدا کرنے سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے مارنے سے مر جاتے ہیں. وہ صحت دیتا ہے صحت مند رہتے ہیں، وہ چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں، اگر وہ چاہتا ہے تو منوا بھی دیتا ہے. ایک یہی بات اس نے انسان کا امتحان بنا دی ہے کہ وہ اللہ کریم کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کا اسے اختیار دیا، اور کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی سے زبردستی منوائے. جسے بہت بڑا کام کرنا ہے وہ صرف یہ کام کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے، آپ کی سوانح پہ بات کرے، آپ کے ارشادات پہ بات کرے، اللہ کی کتاب آگے پہنچائے، نبی کے ارشادات آگے پہنچائے، لوگوں تک پہنچائے، انہیں سنائے. اب ماننا یا نہ ماننا یہ لوگوں کا اختیار ہے. بنیادی طور پر جو حق اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائے، زندہ رہنا حق ہر آدمی کا حق ہے جو اسے اللہ نے دیا، کسی دوسرے کو اس کی جان لینے کا اختیار نہیں. جب کوئی دوسرا زندگی دے نہیں سکتا تو اسے لینے کا بھی حق حاصل نہیں. زندگی لینے کا اختیار اسی کے پاس ہے جو زندگی دیتا ہے. اگر شریعت اسلامیہ، اگر دین محمد الرسول اللہ کسی کے قتل کا حکم صادر فرماتا ہے، اس کا طریقہ کار ہے. عدالت، حکومت، ادارہ جسے اللہ کریم نے اختیار دیا ہے، وہ کسی کو سزا موت دیتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ موت اللہ کی طرف سے ہے. لیکن الگ بے جین ہر ایک بندوق لے کر کھڑا ہو جائے، میں اور آپ تلوار لے کر کھڑے ہوں، اور ہم فیصلہ کرنے لگے کہ فلاں کافر ہے اسے گولی سے اڑا دو، اور دوسرا کوئی ہمارے بارے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کافر ہے انہیں گولی مار دو، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں. اور انسانی مزاج بڑا عجیب ہے، جب اللہ نے اسے عقیدہ اختیار کرنے کا اختیار بخشا تو اس کے مزاج میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ زبردستی مانتا بھی نہیں ہے. ہم نے ملک کو تقسیم ہوتے دیکھا، ہندوؤں کو ملک چھوڑ کر جاتے دیکھا. ہندو ایک ایسی قوم تھی جو دولت سے بے حد پیار کرتی تھی، بڑے دولت مند بھی تھے، بڑے عالیشان گھر بھی انہوں نے بنائے، بڑی زمینیں جاگیریں بھی بنائیں، اور ان کے پاس سرمایہ سونا چاندی مال و دولت بھی بہت تھا. لیکن آپ نے دیکھا کسی ہندو نے جاگیریں، جائیدادیں، مکان، گاڑیاں، مال و دولت بچانے کے لیے کلمہ پڑھا؟ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، جو انہیں بہت عزیز تھا، بڑا پیارا تھا، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اس دباؤ میں آ کر نہیں پڑھا کہ گھر چھوڑنا پڑے گا، یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، نہیں، سارے چلے گئے. کسی مسلمان نے اس دباؤ میں مذہب نہیں چھوڑا کہ مارے جائیں گے یا تباہ ہوں گے، کٹ گئے، تباہ ہوئے، شہید ہوئے، بچیاں چنوا بیٹھے، مال و دولت کے حوالے سے. انسانی فطرت ہے کہ عقیدہ یا مذہب وہ جبر سے قبول ہی نہیں کرتا، فطری طور پر اللہ نے اسے یہ صلاحیت دے دی. اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے کہ جگہ جگہ کوچوں و بازار میں عبادت گاہوں میں مخلوق خدا کو قتل کیا جائے، یہ ہرگز بھی اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ رب العالمین کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو برائی کرتے ہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں، انہیں میں شیطان کا ساتھ دے دیتا ہوں، اس سے بڑی اور سزا کیا ہوگی؟ قتل تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک بندے کی زندگی ختم ہو گئی تو آئندہ گناہ سے تو وہ بچ گیا، جو سزا کفر پر اللہ کریم نے دیے وہ بہت بڑی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کا شیطان کو ساتھی بنا دیا اور وہ اسے مزید گناہوں میں مبتلا کر دیا، من النور الی الظلمات، نور سے دور اور تہ بتہ تاریکیوں میں انہیں لیا جاتا ہے، جب تک زندہ رہے گا تب تک اندھیروں اور تاریکیوں کی گہرائی میں اترتا چلا جائے گا، یہ سزا بہت زیادہ ہے اس کی نسبت کے اسے قتل کر دیا جائے، موت تو روک کے نانی ہے، جب مرے گا تو پھر اسے اندازہ ہوگا کہ میں کیا کتنے دور نکل آیا ہوں اور کیا کچھ اپنے ساتھ کر چکا ہوں، آگے جہنم ہے جس میں اسے ہمیشہ رہنا ہو۔ تقاضائے ایمان یہ ہے کہ فرمایا اللہ نبی الذین آمنوا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آدمی اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہم کسی نیک شخص کے لیے جو دین جانتا بھی ہو، دین پر عمل پیرا بھی ہو، بڑے چنے گنے چنے لوگوں کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اس کی کوئی رسید نہیں، کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہے، اس کی کوئی رسید نہیں، لیکن یہاں رب جلیل فرماتا ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اور اس بات کو جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی اپنے دل کے یقین سے مان لیتا ہے، میں اس کا ولی ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، اس کی سمجھ میں جو ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا ولی ہوں، میں دوست ہوں اس کا، اور میری دوستی کی دلیل یہ ہے کہ اس کا ہر قدم ظلمات سے، تاریکیوں سے، برائی سے، اندھیرے سے دور اور نور اور ہدایت اور نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ولایت الہی کیا ہے کہ بندے کا کردار بہتر سے بہترین ہوتا چلا جاتا ہے، اور شیطان کی دوستی کیا ہے کہ روز برائی سے مزید برائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دونوں کو اللہ کریم نے ان کے فطری انجام پہ چھوڑ دیا کہ دونوں کو جانے دو، میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کو تھاما جو کبھی ٹوٹے گی نہیں، جس نے کفر اختیار کیا اس کو شیطان کی دوستی میں دے دیا، اب یہ اس کا فیصلہ ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیں اور بندوق لے کر اس پر چل دوڑ رہے ہیں، اسے گولی سے مار جا رہے ہیں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اس مالک ملک نے موت سزا دینے سے زیادہ بڑی سزا دی ہے، چونکہ موت تو ہر ایک پر مسلط ہے، ہر ایک کو آئے گی اور آنی ہے، لیکن گمراہوں کے لیے ان کو ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں دے کر اتنی بڑی سزا دے دی کہ وہ انہیں مزید برائیوں میں، گناہوں میں، غفلت میں کھینچتا چلا جاتا ہے، وہ برائی تو برائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ شہروں میں، گلی کوچوں میں کبھی شیعہ کو کافر دے کر گولی کرا دے کر گولی مار دو، کبھی سنیوں کو کافر قرار دے کر گولی مار دو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جس طرح قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کا شرعی کوئی جواز نہیں بنتا۔ ہاں سیاسی مفادات لوگوں کے یا ذاتی مفادات یا ذاتی دشمنیاں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور سیاسیات میں بھی کوئی اگر حکومت کے یا حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہے تو اسے ان پالیسیوں پر یا حکومت کے سامنے یا عام آدمی کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ کسی غریب کو قتل کر دینا تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا سیاسی مخالفت میں بھی۔ یہ تو ایک فطری بات ہے کہ سیاسیات میں بھی کبھی سارا ملک ایک رائے پہ نہیں ہوتا، ایک انسانی فطرت ہے۔ کچھ لوگ ایک طرح سوچتے ہیں، کچھ دوسری طرح سوچتے ہیں۔ انہیں بات کرنے کا تو حق ہے، کسی کی جان لینے کا حق نہیں۔ یاد رکھیں انسانی قتل معمولی جرم نہیں ہے۔ اگر کسی نے ناجائز طور پر ناروا ایک آدمی کو قتل کر دیا تو اللہ کریم فرماتے کہ انما قتل الناس جمیعا، اس کا حساب یہ ہوگا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ فرد کا قتل، انسان کا قتل، انسانیت کا قتل ہے۔ انسانیت ایک ایسا درخت ہے جس کی ڈالی ڈالی، پتا پتا ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اور اللہ کے نزدیک انسانیت اتنی محترم ہے، اتنی اہم ہے کہ ایک ڈالی کاٹنے والا، ایک پتا کاٹنے والا سارا درخت کاٹنے کی سزا پائے گا۔ یہ آج دنیا حقوق انسانی کی رمبردار بنی پھرتی ہے اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور آزادی رائے کی باتیں کرتے ہیں اور عام آدمی کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں، کبھی حقوق نسواں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس موضوع پہ خاموش تھے جب آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہا الناس، جب قرآن نے انسانیت کو آواز دی، جب اللہ کے کلام میں ناس کا لفظ نازل ہوا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے اولاد آدم، اے انسانوں، تم جہاں تک ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ انسانیت کی بات سب سے پہلے قرآن نے کی، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر نبی اور رسول آئے، وہ بھی اپنی قوموں، اپنے علاقوں، اپنے زمانوں کے لیے آئے۔ نزول آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر بعثت آقا نامدار محمد الرسول اللہ تک کسی نے انسانیت کی بات نہیں کی۔ حکومتیں تھیں تو اپنے ممالک پر، سیاست تھی تو اپنی اپنی، دوستی تھی تو اپنی اپنی، دشمنی تھی تو اپنی اپنی۔ پہلی دفعہ انسانیت کا تصور دیا اسلام نے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمام انسانوں کو پکار کر کہا، حکمران سکھ مانگتے تھے، لوگوں کو دکھ دیتے تھے، سیاستدان اپنا فائدہ چاہتے تھے، لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ نرالی آواز تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے پاس آؤ، سارے زمانے کے دکھ لے آؤ، ساری پریشانیاں لے آؤ، میرے پاس آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور ساری کامیابیاں لے جاؤ، تمام دکھ یہاں چھوڑ جاؤ، تمام سکھ لے جاؤ، تمام ناکامیاں یہاں چھوڑ جاؤ، ہر طرح کی کامیابیاں لے جاؤ۔ اور اس میں کالے گورے، شمالی جنوبی مشرقی مغربی کی تمیز نہیں رکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ایہا الناس، اے انسانوں، اے اولاد آدم جہاں تک ہو جب تک ہو قیامت قیامت تک ایک ہی بات ہے، میری بارگاہ میں آؤ، ہر طرح کی کامیابی لے. اب ایک شخص اپنی عملی زندگی میں اتباع رسالت نہیں کرتا، اپنی عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے لیے رزق حلال حاصل نہیں کرتا، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی عبادات کے اوقات ضائع کر رہا، اب مجھے امید رکھے کہ میں اللہ کے کچھ بندوں کو قتل کر دوں، وہ گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ بھی صحیح نہ ہو، لیکن انہیں مارنے کی اجازت کس نے دی؟ اگر عقیدہ غلط ہے کسی کا تو وہ خالق کے عرض و سما فرماتا ہے میں مالک ہوں، اگر کسی کا خراب اس نے میرے پاس آنا ہے، یہ میرا کام ہے، میں اس سے حساب لوں گا کہ تم نے کیا کیا. اور جن کو ولایت الہی حاصل ہو، اللہ چونکہ مخلوق پر کریم ہے، لہذا وہ بھی اللہ کے کرم کا پرتو بن جاتے ہیں. اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہیں. اگر کسی کا عقیدہ خراب بھی ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اسے گولی نہیں مارتے. گولی مارنے کا کوئی جواب نہیں ہے نا کہ ایک گناہگار ہے اسے گولی مار دو، کیونکہ مومن کے لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہر مومن کا میں ولی ہوں. اب اللہ تو مومن کا ولی ہے، جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے یا نہیں؟ جو مشکل کام تھا، جس کی ہمیں خبر نہیں ہو سکتی تھی، جہاں سے رسید نہیں آ سکتی تھی، وہاں سے تو پیغام آ گیا، عظمت الہی بارگاہ الہی سے تو پیغام آ گیا کہ جو بھی اپنا عقیدہ درست کرے گا اور میرے بتائے ہوئے دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مان لے گا، اس کے مان لینے سے میری اس کے ساتھ دوستی شروع ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی اللہ کی طرف سے، تو ولایت ہو گئی. اب بندے کی طرف ہے کہ وہ ولایت الہی کو رد کر کے شیطان سے مشورہ کرنے چلا جاتا ہے، تو یہ تو اور بڑا ظلم ہے. ایک نے تو ایمان ہی ایک بندہ تو نہیں لایا، لہذا عظمت باری نے اسے شیطان کے سپرد کر دیا. والذین کفروا یوم الطاغوت، جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا ساتھی ہم شیطانوں کو بنا دیتے. اس نے ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑا، وہ تو سیدھا شیطان کے حوالے ہو گیا. اب ایک شخص ایمان لایا، اللہ کریم نے اسے اپنی ولایت پیش فرمائی، فرما اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لاتا ہے میں اللہ اس کا ولی ہوں. اب اگر یہ ولایت الہی کو چھوڑ کر شیطان کے کام اختیار کرتا ہے تو کیا اس سے بڑا بھی ظلم نہیں؟ یہ تو اس سے بھی بڑی زیادتی ہے کہ ولایت الہی کو ٹھکرا کر. یا پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ جو شخص کام شیطان کے کرتا ہے اور دعویٰ ایمان کا رکھتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے وہ ایمان سمجھتا ہے وہ تقاضا ایمان ہو ہی نہیں، خود اس کے اپنے عقائد وہ نہ ہو جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، وہ نہ ہو جو قرآن نے تعلیم فرمایا، وہ نہ ہو جن کا مطالبہ اسلام کرتا ہے. ورنہ تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک بندے کا ایمان صحیح ہو اور کام وہ شیطان والے کرے، خطا ہو جانا، گناہ ہو جانا، غلطی ہو جانا اور غلطی پہ توبہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمدن اس طرح کے جرائم میں چلے جانا، دوسروں کا مال لوٹنا، ان کی آبرو لوٹنا، ان کی جانیں لوٹنا، تباہی مچا دینا، یہ تو سراسر شیطانی فعل ہے. اور جو شخص اسے دین کی خدمت سمجھ کر کر رہے، اسے سوچنا یہ چاہیے کہ دین کی خدمت ہوتی تو جنہوں نے پتھر برسائے آقا کریم نے ان کے لیے دعائے ہدایت فرمائی، جنہوں نے راہ گزر میں کانٹے بچھائے حضور نے ان کے لیے صراط مستقیم کی دعا فرمائی، اور جو جان کے دشمن تھے انہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ ایک اکیلا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نورِ آسمان نے دیکھا کہ روئے زمین پر فقط ایک ہستی ہے جو اللہ کا نام لیتی ہے، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے دس، دس سے بیس، بیس سے چالیس۔ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ کفر کتنی طاقت میں تھا اور اعلان نبوت کتنا مشکل تھا، پھر اس پہ قائم رہنا، پھر ہر وحی کا اعلان فرمانا، ہر آیت کا بیان فرمانا، ظلم و جور سے تھک کر مشرکین مکہ جمع ہو کر خدمت عالی میں حاضر ہو، متفقہ طور پر ایک گزارش پیش کی کہ ہم سارا زور لگا چکے، سارا ظلم کر چکے، ساری طاقت صرف کر چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، آپ کی بات، آپ کی زبان کو روکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ بات کہنے سے ہمارے جبر سے خاموش نہیں ہوتے، تو پھر ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں۔ چونکہ پہلے بھی مکہ مکرمہ میں بے شمار مذاہب ہیں، ہر کوئی اپنے مذہب کی پیروی کرتا ہے، دوسرے کو چھیڑتا نہیں۔ آپ نے اگر ایک نیا مذہب اپنا لیا تو آپ اپنے مذہب کی پیروی کریں، جو مانے اسے منوائیں، لیکن ہمارے مذہب کو غلط تو نہ کہیں، ہمارے بتوں کو جھوٹا قرار نہ دیں، ہمارے مذہب کی بات نہ کریں، جیسا ہے ہمارا رہنے دیں، آپ اپنے کی تبلیغ کریں۔ اتنے سے معاہدے پر ہم دیں گے کیا؟ وہ کہنے لگے آپ اگر عرب کے فرما روا بننا چاہتے ہیں تو ہم تمام قبائل کو جمع کر کے آپ کی تاج پوشی کی رسم ادا کر کے آپ کو پورے عرب کا بادشاہ بنائیں۔ آپ کسی رئیس، کسی امیر، کسی سردار کی بیٹی کو پسند فرمائے، ہم اس سے آپ کی شادی کریں۔ سارے عرب سے سرمایہ جمع کر کے آپ کی خدمت عالی میں اتنا سرمایہ اکٹھا کر دیتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے کے پاس اتنی دولت نہ ہو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات پوری توجہ، پوری اطمینان سے سن کر ارشاد فرمایا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا حکم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، وہی آتی ہے، اللہ فرماتا ہے، میں بندوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب اس کے مقابلے میں تم نے جو سوچا اور جو پیشکش کی، یہ ساری زمینی دولت ہے، سلطنت بھی، شادی بھی، مال و زر بھی، یہ زمین کی دولت ہے۔ اگر تمہاری رسائی ہو اور تم آسمان سے سورج اور چاند توڑ کر لے اور میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے پہ چاند رکھ دو، مجھے وہ بھی منظور نہیں، میں وہی کروں گا جو میرا رب مجھے حکم دے۔ عظمت قرآن تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد تکالیف میں اور اضافہ ہو گیا، تکلیفیں دکھ برداشت کیے، ہجرت قبول کر لی، ہجرت کر کے بھی 3 برس تک مدینہ منورہ میں مسلمان رات کو بھی زرہ پہن کر سوتے تھے، کوئی اعتبار نہیں تھا کہ کب حملہ ہو جائے، بدر و احد کو بھگتا ہو، خندق اور پورے قبائل عرب چڑھ دوڑے اور دنیا کی کافر طاقتیں خلاف ہو گئیں، کیسر و کسرا خلاف ہو گئے، اس ساری جو ہیبت ناک صورت حال تھی اس میں حضور مثل شمع فروزہ کھڑے نور بانٹ رہے تھے، اور کسی سے آپ نہ گدڑے نہ کو آپ کو خرید سکے۔ آج بھی ایمان یہ ہے کہ جتنا جبر ہو، جتنا ظلم ہو، جتنے گناہ ہو، جتنی تاریکی ہو، اس کے درمیان کھڑے ہو کر حق بات کی جائے، اللہ کی بات کی جائے، اللہ کے نبی کی بات کی جائے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہا جائے، نہ یہ کہ بندوق لے کر بندے مارنے پہ چل کھڑے ہو. کس نے حکم دیا ہے؟ اور نسل انسانی کی تباہی کی اجازت نہیں دی اللہ نے، نہ یہ کوئی دینی کام ہے، اور نہ ہی ایسا کرنے والے لوگ خود دیندار ہوتے ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جنہیں ولایت الہی نصیب ہو جاتی ہے، وہ رحمت الہی کا مظہر ہوتے ہیں. اور یہی فرق ہوتا ہے ایک ولی اللہ میں اور عام آدمی میں، کہ عام آدمی آدمی کی صفات سے محبت کرتا ہے، اگر وہ نیک ہے اس کی عزت کرے گا، اور وہ شریف ہے اس کی عزت کرے گا، اگر وہ بدکار ہے برا تو اسے اچھا نہیں سمجھے گا. لیکن اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے کریم ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے، کے پاس کوئی برا بھی جائے گا تو وہ بھی عزت پائے گا، احترام سے بیٹھے گا، اور شاید اس کا یہی سلوک کل اس کی تبدیلی کا سبب بن جائے. اور کروڑوں لوگوں کی اصلاح اسی طرح سے ہوئی. آپ دیکھیں اسی بڑے صغیر کو دیکھ لیں، اس کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ سارے بڑے صغیر میں کفر سے ایمان اولیاء اللہ کی توفیل اللہ نے یہاں دیا. لوگ یہ اللہ کے ولی تھے کہ جنہوں نے کفر سے بھرے ہوئے سینوں کو نور ایمان سے بھر دیا. کسی شہنشاہ کی تلوار سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اور نہ فوجی طاقت سے اور تلوار سے مسلمان کرنے کی اجازت، اور نہ ہی فطرت انسانی اسے قبول کرتی. تو بندہ مومن تو وہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، میں اللہ ولی ہوں اس بندے کا جو مومن ہے. اس میں تو ولایت الہیہ جھلکنی چاہیے. بندوں کے لیے شفقت گناہگار کو دیکھے تو اس کے لیے اس کے منہ سے دعا نکلے کہ اللہ اسے تباہی سے بچا لے، اس سے بات کرے تو شفقت سے کرے، پیار سے کرے. لیکن آج ہم جس دورائے پہ آ کے کھڑے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہر بندہ اپنے آپ کو جج سمجھتا ہے، اور ہر بندے نے اپنا اپنا اسلام بنا لیتا ہے. یاد رکھیں، اسلام وہی ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو قرآن نے فرما دیا. اس کے بعد میرا، آپ کا، کسی اور مولانا پیر صاحب کا بنایا ہوا اسلام اسلام نہیں ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی مستحب بھی اپنی طرف سے ایجاد کرے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اپنی طرف سے ایجاد کرے. قد تبین الرشد من الغی بعثت محمد الرسول اللہ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا. وہی حق ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق قرار دیا، اور جسے آپ نے باطل قرار دیا وہ باطل. اگر ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں تو اسلام مسلمانوں میں کوئی گروہ بندی رہی نہیں. جتنی گروہ بندیاں آئی ہیں یہ اپنی باتیں داخل کرنے سے آئی ہیں. آیت ہم قرآن کریم کی پڑھتے ہیں اور بات اپنی اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں. حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں، لیکن آگے جب تفصیل بیان کرتے ہیں تو اسے اپنے مطلب پہ ڈھالنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ بجائے خود بہت بڑا ظلم ہے. اور ایسے لوگ غضب الہی کا شکار ہو کر خود گمراہ ہو جاتے ہیں، خود تباہ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے تباہی کا سبب بن جاتا ہے. میرے بھائی، گزارش یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ جو بھی ایمان لاتا ہے میں اس کا ولی ہوں، گویا جو مشکل کام تھا وہ تو ہو گیا، اب ہمیں اپنے کردار سے، اپنے ضمیر، اپنے باطن، اپنے ایمان سے یہ اپنا جائزہ لے کر یہ تلاش کرنا ہے کہ کیا مجھے اللہ کی ولایت حاصل ہے، کیا میں صحیح سوچتا ہوں، کیا میں میرا کردار اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اگر ہے تو یہ تو ولایت الہی کا کمال ہے، اور اگر میرا کردار شیطان کی پیروی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تو مجھے ولایت دی، میں اللہ کی ولایت چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل پڑا، تو یہ فرد کا، اس کی ذات کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کے حالات میں نہیں جانتا، میری مجبوریاں آپ نہیں جانتے، لہذا ایک دوسرے کے بارے فتویٰ دینے سے پہلے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود کو اللہ کی ولایت کا اہل ثابت کریں، اللہ کریم ہماری سب خطاؤں سے درگزر فرما کر ہمیں اپنی ولایت کو حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔